بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام ہو محمد و آل محمد پہ۔ السلام علیکم ناظرین، گزشتہ ہفتے کی اہم ترین رودادوں کے جائزے پر مشتمل ہفتے وار پروگرام زاویہ نگاہ کے ساتھ محمد مہدی شرافت حاضر ہے، تو آئیے پہلے عناوین پر ایک نظر۔ ناظرین، سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں ایران اسلامی کی پیش رفت اور ترقی کا سلسلہ جاری ہے، چنانچہ ایران نے جشن انقلاب کی 10 روزہ تقریبات عشر فجر کے آغاز میں سفیر فجر نامی ایک اور مصنوعی سیارہ خلا میں بھیجا ہے۔ ہمارے مبصر نے اسلامی جمہوریہ ایران کی اس پیش رفت کا کچھ اس طرح جائزہ لیا ہے۔
اسلامی جمہوریہ ایران نے علم و سائنس میں اپنی ترقی کا ثبوت پیش کرتے ہوئے اپنا چوتھا تحقیقاتی مصنوعی سیارہ خلا میں بھیجا ہے۔ یہ سیارہ جس کا نام فجر ہے، پیر کے دن سفیر فجر نامی راکٹ کے ذریعے خلا میں بھیجا گیا، جو زمین کے مدار میں چکر لگا رہا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی اس کامیابی پر امریکہ کی وزارت خارجہ کی ترجمان جینیفر ساکی نے حقائق کو نظر انداز کرتے ہوئے اسے سیاسی رنگ دینے اور ایران کے میزائل پروگرام سے جوڑنے کی کوشش کی ہے۔ امریکی وزارت خارجہ کی ترجمان نے کہا کہ ایران کا میزائل پروگرام اور ایران میں ایٹمی وار ہیڈ لے جانے والے میزائلوں کی تیاری کا موضوع بھی ایران کے ساتھ 5+1 گروپ کے مذاکرات میں شامل رہے گا۔ امریکہ کی جانب سے اس طرح کے دعووں پر کوئی تعجب نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اگر وہ کوئی اور بات کہتا تو شاید تعجب ہوتی۔ امریکہ کی نگاہ میں اسلامی جمہوریہ ایران ایک ایسا ملک ہے جس پر پابندیاں اثر انداز ہو چکی ہیں، اور یہ پابندیاں ایران کی علمی اور سائنسی نیز اقتصادی ترقی کے مقابلے میں اونچی دیوار بن گئی ہیں۔ امریکی حکام اس مفروضے کی بنیاد پر یہ سمجھ رہے ہیں کہ ایران پابندیوں کی وجہ سے ہی مذاکرات پر راضی ہوا ہے۔ واضح رہے کہ امریکی نائب وزیر خزانہ ڈیوڈ کوہن نے بھی دعویٰ کیا تھا کہ ایران کی معیشت میں ایٹمی معاملے میں مغرب کے ساتھ سمجھوتا کیے بغیر بہتری نہیں آ سکتی۔ یہ بیان بھی امریکہ کے پہلے والے نظریے کے تناظر میں قابل غور ہے۔ امریکہ کئی برسوں سے ایرانوفوبیا کے منصوبے پر عمل کر رہا ہے، اور اس نے ایران کو علاقے کے لیے خطرہ بنا کر پیش کیا ہے۔ امریکی حکام نے ہمیشہ ایران کے ایٹمی سائنسدانوں کی علمی توانائیوں اور ایران کی پرامن ایٹمی توانائیوں، نیز خاص طور سے یورینیم کی افزودگی کو ہمیشہ علاقے کے لیے خطرے کے طور پر پیش کیا ہے۔ امریکہ کی اس پروپیگنڈا مہم کا مقصد ایران کو علمی اور سائنسی ترقی سے روکنا ہے، حالانکہ ایران کی وزارت دفاع کے ایرو اسپیس یونٹ کو اب عالم اسلام میں سب سے پہلا خلا میں راکٹ بھیجنے کا اعزاز بھی حاصل ہے، اور آج ایران اسپیس ٹیکنالوجی کے علاوہ بیسک سائنسز، اسٹیم سیلز، کلوننگ، نینو ٹیکنالوجی اور دیگر سائنسی شعبوں میں بھی ترقی کی منازل طے کر رہا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی ترقی، جس میں مصنوعی سیاروں کو خلا میں بھیجنا بھی شامل ہے، کسی کے لیے خطرہ نہیں ہے، بلکہ خطرات کے مقابلے میں ایرانی قوم کی خود اعتمادی، ترقی، بالیدگی اور سافٹ پاور کا اظہار ہے۔
ناظرین، مغربی سامراج، صہیونی حکومت اور رجعت پسند عرب حکومتوں کا تیار کردہ دہشت گرد گروہ داعش اپنی بربریت کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہے، اور اب اس زہریلے سانپ نے اپنے محسنوں کو بھی ڈسنا شروع کر دیا ہے۔ چنانچہ اس وحشی گروہ نے گزشتہ ہفتے اردن کے ایک پائلٹ کو زندہ جلا دیا۔ ملاحظہ فرمائیے اس روداد پر ہمارے مبصر کا تجزیہ۔
تکفیری دہشت گرد گروہ داعش کے ہاتھوں اردنی پائلٹ کے بہیمانہ قتل کے بعد اس کی جائے پیدائش الکرک میں اور اردن کے دیگر شہروں میں منگل کی رات بڑے بڑے مظاہرے ہوئے۔ اس موقع پر کچھ تشدد آمیز واقعات بھی دیکھنے کو ملے۔ ذرائع ابلاغ کی رپورٹوں کے مطابق اردنی شہریوں کے مظاہروں میں شرعی اور المزار جیسے شہروں میں سرکاری عمارتوں کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ یہ شہر صوبہ الکرک میں آتے ہیں۔ مشتعل مظاہرین نے داعش سے انتقام لیے جانے پر بھی زور دیا۔ ادھر اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون نے داعش کے اس اقدام کی مذمت کرتے ہوئے دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خلاف کوششیں تیز کرنے پر زور دیا ہے۔ بان کی مون نے داعش کے اس اقدام کو ہولناک بھی قرار دیا۔ ادھر عرب لیگ کے سیکرٹری جنرل نے بھی داعش کے اس غیر انسانی اقدام کی مذمت کی اور کہا کہ اردنی پائلٹ کو قتل کر کے داعش نے تمام عالمی قوانین اور آسمانی ادیان کے احکامات کی مخالفت کی ہے اور دنیا کو قرون وسطی اور جہالت کے دور کی طرف لوٹا دیا ہے۔ انہوں نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا کہ دہشت گردی کی لعنت سے مقابلہ کر کے امن عالم کو یقینی بنائے۔ شام کی وزارت خارجہ نے بھی ایک بیان جاری کر کے اردنی پائلٹ کو جلائے جانے کے داعش کے اقدام کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ شام کی وزارت خارجہ نے اپنے بیان میں اردن کی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ شام میں دہشت گرد گروہوں کا مقابلہ کرنے کے لیے حکومت شام کی حمایت کرے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی وزارت خارجہ کی ترجمان نے بھی داعش کے غیر انسانی اور غیر اسلامی اقدام کی مذمت کی ہے۔ مرضی افخم نے کہا کہ داعش کی اس مجرمانہ کارروائی اور اس گروہ کے دیگر دہشت گردانہ اقدامات کے ذمہ دار وہ ممالک ہیں جنہوں نے دہشت گرد گروہوں کی مؤثر حمایت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گردی کے مقابلے میں امتیازی سلوک سے اجتناب اور تکفیری گروہوں کے خلاف ٹھوس کارروائی کی جانا چاہیے۔
ناظرین، مصر کی ایک عدالت نے اسلامی مزاحمتی تحریک حماس کا نام دہشت گرد تنظیموں کی فہرست میں شامل کرنے کا فیصلہ سنایا ہے۔ گزشتہ ہفتے فلسطینی عوام نے حکومت مصر کے خلاف اس حوالے سے زبردست مظاہرے کیے۔ ہمارا تبصرہ اس صورتحال پر ملاحظہ فرمائیں۔
مصر کے فوجی حکمرانوں کی صہیونی حکومت سے قربت اور فلسطین مخالف پالیسیوں پر فلسطینی عوام اور عالمی رائے عامہ نے سخت ردعمل ظاہر کیا ہے۔ غزہ کے عوام نے فلسطینی مجاہدین کے خلاف مصری عدالت کے فیصلے پر سخت برہمی کا اظہار کرتے ہوئے مظاہرے بھی کیے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق ہزاروں فلسطینیوں نے جمعرات کو غزہ میں مظاہرے کر کے حماس کی فوجی شاخ عز الدین قسام بریگیڈ کو دہشت گرد قرار دیے جانے پر مبنی مصری عدالت کے حالیہ فیصلے کی مذمت کی اور غاصب صہیونی حکومت کے مقابلے میں فلسطینی مزاحمتی گروہوں کی حمایت پر زور دیا۔ مصر کی ایک عدالت نے اپنے ایک فیصلے میں فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس کی فوجی شاخ عز الدین قسام بریگیڈ پر سینا کے علاقے میں ہونے والے دہشت گردانہ حملے میں ملوث ہونے کا الزام عائد کرتے ہوئے اسے دہشت گرد قرار دیا ہے، جبکہ حماس نے ان دہشت گردانہ حملوں میں ملوث ہونے کے الزامات کو سختی کے ساتھ مسترد کیا ہے۔ مصر کی عدالت کی جانب سے حماس کی فوجی شاخ عز الدین قسام بریگیڈ پر دہشت گردی میں ملوث ہونے کا فیصلہ ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب مصر کی عدالت نے کچھ عرصہ قبل حماس کی سرگرمیوں پر پابندی لگاتے ہوئے اس کے دفاتر بند کرنے کا حکم دیا تھا۔ مصر کے حکام نے مختلف قسم کے بے بنیاد الزامات کے تحت یہ کوشش کی ہے کہ غزہ کراسنگ پوائنٹ کو فلسطینیوں پر ہمیشہ کے لیے بند رکھا جائے اور اس طرح مصر کے حکام غزہ کے مظلوم فلسطینیوں کو محصور کرنے میں صہیونی حکومت کے جرم میں برابر کے شریک ہیں۔ بیرونی دنیا کے لیے غزہ کے رابطے کی واحد گزرگاہ رفح پاس بھی عرصہ دراز سے بند ہے اور مصری حکام اسے کھولنے میں ہمیشہ پسوپیش سے کام لیتے رہے ہیں۔ غاصب صہیونی حکومت نے سن 2007 سے غزہ کا محاصرہ کر رکھا ہے اور ہر قسم کی غذائی اشیاء، ایندھن، دوائیں اور بنیادی ضرورت کی دیگر اشیاء غزہ بھیجوانے پر پابندی عائد کر رکھی ہے، جس کی وجہ سے متعدد فلسطینی بنیادی ضرورتوں اور طبی آلات نہ ملنے کی وجہ سے موت کے منہ میں چلے گئے ہیں۔ مصر کی حسنی مبارک حکومت فلسطینیوں کے خلاف اسرائیل کے ظالمانہ اقدامات، خاص طور سے غزہ کے محاصرے کی حمایت کر رہی تھی، لیکن آمریت کے خاتمے کے بعد بھی مصر کی جانب سے اسرائیل کے ساتھ ہم آہنگی کا سلسلہ کم و بیش اسی طرح جاری ہے۔ یہاں یہ نقطہ بھی قابل ذکر ہے کہ مصر میں حسنی مبارک کی حکومت کے سرنگو ہونے کے بعد بھی نہ فقط یہ کہ مصر کے حکمرانوں نے مقبوضہ فلسطین کے مابین آہنی دیوار کو گرانے کی کوشش نہیں کی ہے، بلکہ بعض خبروں میں کہا گیا ہے کہ مصر کے فوجی اس دیوار کو اب مکمل کرنے کے منصوبے پر عمل کر رہے ہیں۔ مصری فوج کی جانب سے اس قسم کے اقدامات ایسے وقت میں ہو رہے ہیں کہ مصری عوام نے اپنے مظاہروں اور احتجاج میں واضح طور پر صہیونی حکومت کے ساتھ ہونے والے معاہدوں کو منسوخ کرنے کا مطالبہ کیا ہے، لیکن مصر کے فوجی حکام عوامی مطالبات کے برخلاف صہیونی حکومت کے ساتھ سیاسی، اقتصادی اور سیکورٹی معاہدے کرنا چاہتے ہیں اور اس قسم کے تعاون کے دائرے میں مصری حکام حتی فلسطینیوں کے خلاف ظالمانہ فیصلے جاری کرنے سے بھی گریز نہیں کر رہے۔
ناظرین، کشمیر ہندوستان اور پاکستان کے درمیان کشیدگی کی بدستور بنیاد بنا ہوا ہے. ابھی حال ہی میں پاکستان نے ہندوستان کی حکومت پر کشمیر میں آبادی کا تناسب تبدیل کرنے کی کوشش کا الزام لگایا ہے. ہمارے مبصر کا تجزیہ.
پاکستان کے سیکرٹری خارجہ اعزاز چودھری نے ہندوستان پر کشمیر میں آبادی کا تناسب تبدیل کرنے کا الزام عائد کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہندوستان دیگر علاقوں سے لوگوں کو لا کر کشمیر میں آباد کر رہا ہے، جس کا مقصد اس علاقے کے مسلم اکثریتی اسٹیٹس کو ختم کرنا ہے. پاکستان کے سیکرٹری خارجہ نے ہندوستان کی جانب سے کشمیر میں جاری احتجاج کو طاقت کے ذریعے کچلنے کی پالیسی پر بھی کڑی نکتہ چینی کرتے ہوئے کہا کہ اس علاقے کے مسائل اقوام متحدہ کی قراردادوں کو نظر انداز کر کے ہرگز حل نہیں کیے جا سکتے. اقوام متحدہ کی قراردادوں میں کشمیر کے مستقبل کے تعین کو استصواب رائے کے ساتھ مشروط کیا گیا ہے. کشمیر کا علاقہ سن 1948 میں پاکستان کے زیر انتظام اور ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر میں تقسیم ہو گیا تھا، اور اقوام متحدہ کی جانب سے 1958 میں جاری کی جانے والی ایک قرارداد کے مطابق ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر میں استصواب رائے کرائے جانے کی بات کی گئی تھی. اب پاکستان کے سیکرٹری خارجہ نے ہندوستان پر کشمیر میں آبادی کا تناسب تبدیل کرنے کا جو الزام عائد کیا ہے، وہ دراصل پاکستان کی اس تشویش کی نشاندہی کرتا ہے جو اسے اس علاقے میں استصواب رائے کے حوالے سے لاحق ہے. آبادی کا تناسب تبدیل کرنے کی پالیسی حالیہ برسوں کے دوران دنیا کی بہت سی حکومتوں کا شیوا رہی ہے، اور غاصب صہیونی حکومت بھی اسی پالیسی کے تحت دنیا بھر سے یہودیوں کو مقبوضہ فلسطین اور خاص طور سے بیت المقدس میں بسا کر علاقے میں آبادی کا تناسب اپنے حق میں تبدیل کرنے کی کوشش کرتی چلی آئی ہے. حکومت بحرین بھی، جس کی آدھی سے زیادہ آبادی شیعہ مسلمانوں پر مشتمل ہے، غیر ملکیوں کو شہریت دے کر آبادی کا ڈھانچہ تبدیل کرنے کی کوشش کر رہی ہے. اگرچہ پاکستان کی یہ تشویش، جسے وہ کشمیر میں آبادی کا تناسب بدلنے کی کوشش قرار دے رہا ہے، اسلام آباد کے لیے ایک اسٹریٹجک خطرہ شمار ہوتی ہے، لیکن درمیانی مدت کے دوران اس پالیسی کی کامیابی کا امکان نظر نہیں آتا. کشمیر میں مسلمانوں کی آبادی 65% سے بھی زیادہ ہے، لہذا موجودہ حالات میں بعید معلوم ہوتا ہے کہ حکومت ہندوستان مختصر عرصے میں آبادی کا تناسب اس حد تک تبدیل کر پائے جو اس علاقے کے مسلمانوں کے لیے نقصان کا سبب بن سکے. ایسا دکھائی دیتا ہے کہ پاکستان کے سیکرٹری خارجہ اپنے اس بیان کے ذریعے کشمیر کے عوام کو آگاہ کرنا چاہتے ہیں، تاکہ یہ آگہی کشمیر میں آبادی کا تناسب تبدیل کرنے کی حکومت ہندوستان کی پالیسی میں رکاوٹ بن سکے.
اور ناظرین، آتے ہیں اب پروگرام کے آخری حصے کی طرف، جس میں آج ہم یمن کی تازہ صورتحال اور عوامی انقلابی تحریک انصار اللہ کے حالیہ اقدامات اور اس پر آنے والے رد عمل کا جائزہ لیں گے. اور اس کے لیے ہم نے آج اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے اسلامی دنیا کے امور کے ماہر ڈاکٹر راشد عباس کو. راشد صاحب، اسٹوڈیو میں آپ کا خیر مقدم ہے. سب سے پہلے تو ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ آپ کے خیال میں یمن میں جو تغیرات رونما ہو رہے ہیں، وہ ملک کو کس طرف لے جا رہے ہیں؟
خوب، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یمن کی جو اس وقت صورتحال ہے، اور جس انداز سے انصار اللہ نے اور ان کے حامیوں نے پورے ملک کے اندر ایک نئے آئین کو انٹروڈیوس کرانے کی کوشش کی ہے، اور ایک دو سالہ عبوری مدت کے لیے ایک سیٹ اپ بنا رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں اگر کم از کم ہم 4 سال گزشتہ کا، فروری 2011 سے لے کر ابھی تک کی صورتحال کا جائزہ لیں، ہم اس سے پہلے نہیں جاتے کہ یمن کے اندر عبداللہ صالح کی حکومت میں ایک آمریت تھی، کتنے سال آمریت تھی، اور اس میں عوام کو کس انداز سے جو ہے وہ ان کے ساتھ ڈیل کیا گیا، اور کس انداز کی غربت تھی، کتنے مسائل تھے، داخلی جنگیں تھیں، قبائل کے آپس میں مسائل تھے. ہم آتے ہیں اس 4 سالہ، اس دوران جو فروری 2011 سے لے کے اس جمعے کے دن کے، جب یہ نئے مسودے کے بارے میں یا آئندہ آئین کے بارے میں بات ہوئی ہے. دیکھیں، جو یمن میں یہ تبدیلی ہے، بنیادی طور پر اسی اسلامی بیداری کا ایک حصہ ہے کہ جو اس خطے میں آئی، جو آپ نے مصر میں دیکھی، جو آپ نے مثلا بحرین میں اس کا ایک دیکھا، آپ نے خود لیبیا کے اندر دیکھا، یہ سارے جو مڈل ایسٹ کے اندر جو تبدیلیاں آئی تھیں، تو اس کا ایک حصہ یہ بھی تھا کہ یہاں پہ بھی ایک تبدیلی آئی، یہاں پہ بھی ایک عامر بیٹھا تھا، اس عامر کے مقابلے میں عوام نے آواز اٹھائی، اور اس کے مقابلے میں پھر ظاہر ہے اس امریت کی حامی جتنی قوتیں تھیں وہ بھی میدان عمل میں آ گئیں، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بظاہر اس وقت جو موومنٹ چلی یا جو انقلابی تھے، انہوں نے بالآخر عبداللہ صالح کو اپنے اس اقتدار سے ہٹانے میں کامیاب ہو گئے. یہ پہلی کامیابی, اور یہ اس کے پیچھے بھی ایک بڑا ایک سٹرگل ہے, بڑی جدوجہد ہے کہ جو اس سطح پہ لے آئے اتنے مضبوط عامر کو, کہ جس کے پیچھے فوج بھی کھڑی تھی, جس کے ہمسائے جس کے ساتھ تھے, جس کے اندر بھی ایک بڑی مضبوط لابی تھی. لیکن اس کو بہرحال عبداللہ صالح کو وہ اقتدار سے ہٹانے میں یہ انقلابی گروہ کامیاب ہو گیا. لیکن یہاں پہ آ کے جیسے دنیا باقی اسلامی تحریکوں کے ساتھ بھی ہوا, اس اسلامی تحریک یا اس اسلامی بیداری یا اس عوامی بیداری کو بھی منحرف کرنے اور اس انقلاب کو ڈی ٹریک کرنے کی کوشش کی گئی. اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ جہاں امریکہ کا کردار ہے, جہاں پہ باقی اس کے اتحادیوں کا کردار ہے, سب سے زیادہ اس میں سعودی عرب کا رول ہے. سعودی عرب کا رول کئی حوالوں سے بنتا ہے. ایک تو یہ کہ اس نے پورے خطے میں جتنی اسلامی بیداری کی تحریکیں ہیں سب کو اس نے ڈی ٹریک کیا ہے. مصر کی جو حالت کی وہ سب کے سامنے ہے, جو دوسرے ممالک میں بحرین کے اندر جس طرح فوج بھیج کے اس نے کیا ہے, لیبیا کے اندر بھی اس کا کردار انتہائی منفی ہے. کلن جہاں پہ بھی آپ دیکھیں سعودیوں کا اس عنوان سے اس عوامی اور اسلامی بیداری کے خلاف جو ہے وہ جو ایٹیٹیوڈ ہے وہ انتہائی منفی ہے. تو یہاں پہ کیا کیا کہ وہ سعودی عرب ڈائریکٹ اتنا نہیں آیا, بلکہ اس نے جی سی سی کو درمیان میں لے کے آیا, عرب لیگ کو درمیان میں لے کے آیا, اور ایک ایک عارضی معاہدے کے طور پہ ایک چیز کو سامنے لائے, اور بڑے خوبصورت انداز سے انہوں نے اس پورے انقلاب کو ڈی ٹریک کرنے کی کوشش کی. اور بات یہ سامنے ایک فارمولا سامنے لے کے آئے کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ پرام تبدیلی ہو, الیکشن کے عنوان سے ہو, اس کے اندر قومی مشارکت ہو, ایک قومی ڈائلاگس ہوں, چار پانچ قسم کے وہ انہوں نے ایک اس منصوبے کے اندر لائنز لے کے آئے, یعنی کہ یہ چیزیں ہم انجام دیں گے. جس کا نتیجہ کیا نکلا کہ سب سے پہلا کام کیا ہوا کہ الیکشن ہونے چاہیے. الیکشن ہوئے, اور الیکشن کس انداز سے ہوئے وہ بھی ایک خود ایک کوشچن ہے, ایک سوال ہے. لیکن بہرحال ایک منصور ہادی کے نام سے وہ شخص کے جو خود عبداللہ صالح کا نائب تھا, یعنی اہم ترین افراد میں سے تھا, یعنی یہ گویا شفٹ نہیں ہو رہا تھا کام, افراد شفٹ ہو رہے تھے, سسٹم شفٹ نہیں ہو رہا تھا. یعنی اسی عبداللہ صالح کے نائب صدر کو جناب ان کو پریزیڈنٹ کے اس پہ لے کے آتے ہیں اور اس کو کامیاب بھی کروایا جاتا ہے. بڑی کم شرکت ہے, یعنی اس لحاظ سے اگر عوام کی شرکت کے تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہادی جو ہے وہ بڑی بڑے مینڈیٹ کے ساتھ ہے, نہیں, اس کو بڑی کم لوگوں کی شرکت ہے. لیکن چونکہ ایک معاہدے کا ایک حصہ تھا کہ الیکشن ہو اور اس میں ایک صدر ہے, بہرحال آ گیا صدر. جب صدر آ گیا تو اس کے بعد ایک دوسری جنگ شروع ہو جاتی ہے. اس کے اندر عبداللہ صالح کے پیچھے, یعنی عبداللہ صالح کی جو ٹیم تھی, اس نے یہ محسوس کیا کہ منصور ہادی جو ہے وہ آہستہ آہستہ ہمیں, ہماری لابی کو جو ہے وہ غیر اہم بنا رہا ہے. اس کے مقابلے میں کیا ہوا کہ عبداللہ صالح کا جو بیٹا ہے احمد کے نام سے, بریگیڈیئر احمد, ایک لابی اس کی بن گئی, ایک منصور ہادی کی بن گئی, یعنی خود اس کے اندر ایک یہاں سے خلیج آ گئی. سعودی عرب پورے کا پورا جو ہے وہ منصور ہادی کو سپورٹ کر رہا تھا, دوسری طاقتیں جو ہیں وہ عبداللہ صالح کے بیٹے کے پیچھے آ گئی. ایک جنگ یہاں پہ شروع ہوگی. اب یہ ہے کہ انقلابیوں کے اندر ایک آل احمر کے نام سے ایک گروپ تھا, بڑا قبیلہ تھا, کہ جس نے یعنی اس انقلاب میں بڑا بنیادی رول پلے کیا تھا. ایک بہت بڑا خاندان ہے جس کے جو ہیں وہ عبداللہ صالح سے بڑے قریبی تعلقات تھے, لیکن اس مسئلے پہ آ کے اختلاف ہوا اور باقاعدہ ایک ان کی جنگ بھی ہوئی اور سارا مسئلہ ہوا. لیکن جو الیکشن ہو گئے, صدر بن گیا, میں جلدی اپنے اس اصل موضوع پہ آنا چاہ رہا ہوں کہ اس کے بعد جو اس خلیج فارس کونسل نے یا عرب لیگ نے جو منصوبہ بنایا تھا کہ یہ صرف یہ نہیں تھا کہ صدر لے کے آئیں گے, بلکہ اس کے ساتھ اور بھی اصلاحات تھیں کہ وہ بھی آہستہ آہستہ ان کو لے کے آئیں گے اور اس ملک کے سسٹم کو تبدیل کریں گے. وہاں پہ ملک کے صدر کے عنوان سے اپنی ایک لابی آپس میں تقسیم ہو گئی, اور ادھر سے انہوں نے جب یہ کہا کہ اس میں حوثی گروہ بھی شامل ہو گیا, اس میں آل احمر گروپ بھی شامل ہو گیا, دوسرے اصلاح نامی ایک پارٹی بھی شامل ہو گئی ہے اس میں, تو انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی اسی پہ گزارا کریں, سسٹم تبدیل نہیں ہوگا. منصور ہادی کو قبول کرے, امریکہ بھی اس کو قبول کرنے لگا, ارد گرد کے ہمسایہ ممالک نے بھی, گویا وہ چاہ رہے تھے کہ وہ جو پورا انقلاب تھا اس کو دوبارہ اٹھا کے منصور ہادی کی گود میں رکھ دیا جائے اور صرف عبداللہ صالح کی وجہ پہ ایک فرد کی جگہ پہ دوسرا فرد آ گیا. لیکن ادھر انقلابی قوتیں بالآخر انہوں نے کام کیا ہوا تھا, انہوں نے ایک سٹرگل کی ہوئی تھی, قربانیاں دی ہوئی تھیں, کئی شہدا دیے ہوئے تھے, یہ ایسے تو پیچھے نہیں ہٹ سکتے تھے. لہٰذا انہوں نے اپنی عوامی تحریک دوبارہ شروع کر دی. اب یہاں پہ آ کے جب انہوں نے عوامی تحریک شروع کی اس کے خلاف, تو اس کو مختلف انداز سے دبانے کی کوشش کی, فوج اور ان کو لڑایا گیا مختلف چیزوں سے, حتیٰ جو الاصلاح نامی ایک پارٹی تھی اس کو انہوں نے حوثی گروپ کے خلاف استعمال کرنا شروع کیا, اور یہاں پہ وہی منفی جو ایک سازش ہے لڑاؤ رول کرو والی اور سنی شیعہ والی, یہاں پہ بنانے کی کوشش کی گئی کہ یہاں پہ جناب ان کو حوثیوں کو شیعہ بنانے کی کوشش کی گئی اور ان کو جو ہے وہ سلفی اور وہابی اور سنی کی. ہمارے لیے تکلیف دہ بات تو یہ ہے کہ ہمارے مثلا جو برے صغیر کا میڈیا ہے اس میں تو آپ سنی شیعہ اس کو پیش کر رہے ہیں, یعنی یہ جو عالمی میڈیا استعماری وہ ہے وہ اس کو سازش کے تحت, یعنی اس میں کوئی, حالانکہ نہ آپ حوثیوں کو صرف کہہ سکتے ہیں وہ صرف شیعوں کی نمائندگی کر رہے ہیں, بلکہ اب حوثی نہ کہیں ہم, کیونکہ اس کا جو سیاسی ونگ بن گیا وہ انصار اللہ کے نام سے ہے, اور انصار اللہ میں سب گروہ شامل ہیں جس میں سنی شیعہ مختلف قبائل بھی ہیں, ساری چیزیں شامل ہیں. اس کو اب سنی مثلا اب ہمارے یہاں میڈیا میں چل رہا ہے جی کہ شیعوں نے بغاوت کر کے سنی گروپ کو علیحدہ کر دیا. اصل یہ ہے ہی نہیں, اصل جنگ یہ تھی نہیں, نہ ہے اور نہ آئندہ ہوگی وہاں پہ. اصل وہاں پہ سناریو اور طرح کا ہے, لیکن سامراجی ایجنٹ جو بیٹھے ہیں میڈیا کے اندر یا جو صہیونی میڈیا ہے عالمی سطح پہ بھی عالم اسلام کے اندر بھی, وہ ہر چیز میں اپنا فائدہ اٹھاتا ہے. بہرحال یہاں پہ آ کے جب عوامی موومنٹ شروع ہوئی تو اس کو دبانے کے لیے ان کو آپس میں لڑا دیا گیا, آپس میں لڑا, حتیٰ یہاں تک بن گیا کہ الاسراء کا جو مین مرکز تھا, یعنی جب انہوں نے احتجاج کیا حوثی انصار اللہ اور دوسرے گروپوں نے, انہوں نے حملہ کیا, حملے کے نتیجے پہ یہ چلے گئے, ان کے جو مین مراکز تھے ان پہ قبضہ ہو گیا, گویا ایک دوسری جنگ شروع ہوگی. لیکن اس میں انصار اللہ نے ایک اور راستہ اپنایا, اس نے سب کو ساتھ لینے کا پلان کیا کہ بجائے یہ کہ ہم اس کو یہ جنگ بنائیں, ہم سب کو ساتھ لے کے چلیں گے, تمام جو طبقے عبداللہ صالح کی حکومت میں محرومیت کے شکار تھے, جہاں پہ اقتصادی مسائل تھے, جہاں پہ ثقافتی مسائل تھے, جتنے ملک کے اندر مسائل تھے ان کو بہتر بنانے کے لیے انہوں نے ایک شعار دیا, نعرہ دیا, اور لوگوں کو اپنے ساتھ ملانا شروع کیا, اور نتیجہ یہاں تک پہنچ گیا کہ الاصلاح بالکل ایک انتہا پسند گویا القاعدہ کی طرح پہ ایک گروپ بن گیا وہاں پہ, اس کی سیاسی امیج ختم ہو گیا اور وہ ایک انتہا پسند, اور لوگوں نے دیکھ لیا کہ یہ گروپ بھی بنیادی طور پہ وہی القاعدہ کا ایک فیس ہے, وہ چہرہ بدل کے آ رہا ہے. اب انہوں نے یہاں پہ کیا کیا کہ اس تحریک کو چلایا, اسی دوران ایک پیٹرول کا مسئلہ سامنے آیا, پیٹرول کی قیمتیں بڑھی اور عوام نے اس کے خلاف ریئیکشن کیا. عوام نے جب اس کے خلاف ریئیکشن کیا تو اس کو انصار اللہ اور اس گروپ نے لیڈ کیا, اور وہ آئے, انہوں نے صدارتی محل کو بھی اور پرائم منسٹر کو بھی اور یہ ساری چیزیں اس میں آئیں, اور بڑا خوبصورت ہے, یعنی وہ لوگ جو اس کو بغاوت کہتے ہیں, یہاں پہ میں ایک جملہ کہتا چلوں کہ اس موومنٹ کو بغاوت کہنا اصل میں ظلم ہے. یہ بغاوت ایسے نہیں ہوتی کہ جہاں پہ ایک عامر کے خلاف اگر کوئی اٹھے تو یہ عوامی موومنٹ ہے, لوگوں کی اپنی خواہشات ہیں, اور خواہشات اور امنگوں کی وجہ سے لوگ آئے ہیں, نہ کہ انہوں نے بغاوت کیا اور اس میں آ گئے. تو یہاں پہ آ کے منصور ہادی نے ان کو دوبارہ مذاکرات کی اس میں لے کے آئے کہ مذاکرات ہونے چاہیے, مسائل ہونے چاہیے, فلاں ہونے چاہیے, لیکن وہ نتیجے پہ نہیں پہنچے, اور صورتحال یہاں تک پہنچی کہ انصار اللہ نے باوجود چندین بار انہوں نے کوشش کی کہ مسئلہ استعفوں کے بغیر, مسئلہ ہنگاموں کے بغیر, اصل مسئلہ قبضوں پہ بغیر, یعنی یہ ساری چیزوں نے پوری کوشش کی, مہلتیں دی, ایک ہفتے کی مہلت دیتے ہیں, 15 دن کی مہلت دیتے ہیں, آخر میں 3 دن کی مہلت تو آخری معروف ہوئی ہے کہ بھی ہم 3 دن کی مہلت دیتے ہیں, آپ بیٹھیں مذاکرات کریں کسی نتیجے پہ. چونکہ انصار اللہ نے ایک اوور آل نعرہ لگایا ہوا تھا کہ ہم اقتدار پہ اس انداز سے قبضہ نہیں کرنا چاہتے, ہم اس کو ایک جمہوری طریقے سے ایک عوامی موومنٹ کے تحت اس سسٹم کو بدلنا چاہتے ہیں. تو یہ جو اس وقت صورتحال بنی ہوئی ہے نا, یہ ایک عوامی جمہوری کوششوں کے نتیجے میں
کم رہ گیا ہے. یہاں پر ایک سوال جو پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ انصار اللہ یہ عوامی نمائندہ تحریک ہے, اور انصار اللہ کے اقدامات کو یمن کے ہر خطے کے عوام کی حمایت حاصل ہے, حتیٰ جنوبی یمن کے عوام کی حمایت بھی اس کو حاصل ہے. انصار اللہ تحریک اور یعنی عوامی تحریک کے درمیان اور جو حکومتی سیٹ اپ تھا جس کو مغرب کی حمایت حاصل تھی, ایک معاہدہ ہوا تھا, اس معاہدے پر عمل کے لیے جو آج طاقتیں اعتراض کر رہی ہیں عوامی تحریک کے سڑک پر آنے پر اور انہوں نے جو اقدامات کیے ہیں, انہوں نے حکومتی سیٹ اپ پر کتنا دباؤ ڈالا اس معاہدے پر عمل درآمد کے لیے؟
دیکھیں یہ میں کہتا ہوں کہ یہ ان کے پلان کا حصہ تھا کہ یہ سسٹم چلتا رہے, وہ سسٹم میں منصور ہادی کو چینج نہیں کرنا چاہ رہے تھے, حتیٰ انہوں نے درمیان میں ایک پرائم منسٹر کو لائے, اور وہ بھی وہی لائے کہ جنس کو عوام پسند نہیں کر رہی تھی, یعنی وہ کوئی رسک لینے کے موڈ میں نہیں تھے. خود منصور ہادی اور اس کے پیچھے جتنی قوتیں ہیں, وہ جتنی سامراجی یا سعودی عرب یا اس طرح کی جتنے قوتیں موجود تھیں, کوئی بھی اس میں رسک لینا نہیں چاہ رہا تھا, کیونکہ رسک تھا یہ کہ اگر وہ عوامی موومنٹ میں لے کے آتے, جمہوری طریقوں سے لے کے آتے, تو کیبنٹ کے اندر کون لوگوں نے آنا تھا, آئندہ کی پارلیمنٹ میں کس نے آنا تھا؟
ایک معاہدہ ہو گیا تھا, طے ہو گیا تھا کہ کتنے کہاں کہاں سے,
اسی لیے
کس یعنی جماعت کی کتنے لوگ ہوں گے؟
دیکھیں دباؤ میں آ کے ہوا.
انصار اللہ نے یہاں تک کہ اپنے حصے کی 6 وزارتیں جو اس کو ملی تھی, اس نے کہا تھا کہ یہ وزارت ہم نہیں لیں گے, یہ ہم جنوبی یمن کے لوگوں کو دیں گے جہاں زیادہ ناراضگی پائی جاتی تھی. تو اس صورتحال کو مغرب نے اپریشیٹ نہیں کیا. لیکن اب میں ایک الگ سوال, ابھی کل رات کی جو عبد المالک حوثی کی تقریر ہے, اس کے بارے میں آپ کا تجزیہ کیا ہے؟
دیکھیں اس میں انہوں نے بہت مثبت نکات کی طرف اشارہ کیا, بہت ساری جو غلط فہمیاں جنم لے رہی تھیں ان کو, ان غلط فہمیوں کو دور کیا. دو بنیادی چیزیں جن کو میں کہتا ہوں کہ بہت زیادہ ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے, ایک داخلی عنوان سے, ایک خارجی عنوان سے. داخلی عنوان سے انہوں نے تمام گروپس کو, سب کو دعوت دی ہے. انہوں نے کہا کہ یہ عوامی مشارکت پہ مبنی حکومت ہے, یہ کوئی ایک, ہم نہیں چاہتے کہ جنوبیوں کا اس میں رول نہیں ہوگا, صرف شمالی اس میں. انہوں نے کہا جنوبیوں نے بھی نام لے کے, انہوں نے کہا کہ جنوبیوں کی بھی اس انقلاب میں قربانیاں ہیں اور ان کو پورا پورا اپنا حصہ لینے کا حق ہے. ایک اس عنوان سے انہوں نے بڑی کھل کے بات کی, اور اس جملے پہ کافی بغاوت نہیں ہے, یہ عوامی تھی. دوسری جو انہوں نے اہم بات کی ہے کہ اگر انصار اللہ یہ کام نہ کرتی تو نتیجہ کیا ہوتا. اس کے نتیجے میں جو صورتحال بن رہی تھی اس وقت, جو سینیریو بن چکا تھا, اس کی طرف خود انہوں نے اشارہ کیا ہے کہ بھئی دوسرا راستہ یہ بنتا تھا کہ یہاں پہ القاعدہ کے پاس پورے کا پورا یمن ایک تھالی میں, جیسے کہتے ہیں پلیٹ میں رکھ کے, یمن کو القاعدہ کے ہاتھ میں دے دیا جاتا. اب القاعدہ جو اس وقت جس صورتحال سے القاعدہ گزر رہی ہے, اس کو اگر ایک ملک مل جاتا, اور وہ بھی کتنے حساس جگہ پہ, ایک انتہائی اہم اسٹریٹجک جگہ پہ, اگر یہاں پہ آ کے القاعدہ کی یعنی حمایت یافتہ یا القاعدہ کے افراد کی حکومت بن جاتی, تو ارد گرد کے اندر پہلے بھی دہشت گردی کہاں تک پہنچی ہوئی, پہلے بھی انتہا پسندی کہاں تک پہنچی ہے. تو اگر ان لوگوں کے ہاتھ میں, یہ القاعدہ کے ہاتھ میں آ جاتا, تو
پورا
ملک آ جاتا, تو کیا اس کا نتیجہ ہوتا ہے؟ ایسی بھیانک صورتحال ہے. ہم تو ابھی تک عراق کے ایک محدود ایریے کے اندر بھی داعش کے جو جرائم ہیں ان کو انسانیت سننے تک یعنی اس کو گوارا نہیں کر رہی, اس حد تک زیادہ ہے. اور اگر ان کے پاس ایک حکومت آتی تو اس میں انہوں نے اچھا اشارہ کیا ہے کہ سعودی عرب کو شکریہ ادا کرنا چاہیے انصار
انصار سب سے بڑا خطرہ
خود سب سے پہلے جو ہے انہوں نے, چونکہ اس کی جو ہے وہ اس طرف جانا تھا.
راشد صاحب, چونکہ وقت ہمارے پاس اب کم رہ گیا ہے, ایک چیز یہ ہے کہ امریکہ اور اس کے جو اتحادی ہیں وہ القاعدہ اور اس سے وابستہ جو تکفیری دہشت گرد گروہ ہیں ان کے خلاف جنگ کے دعوے دار ہیں, لیکن صورتحال یہ ہے کہ کم سے کم مشرق وسطی میں دیکھا یہ جا رہا ہے کہ وہ قوتیں جو حقیقی معنی میں القاعدہ اور تکفیری دہشت گرد گروہوں کے مخالف ہیں, جیسے حزب اللہ ہے, جیسے ایران ہے, جیسے شام ہے, جیسے یہ انصار اللہ جس نے یمن کو نجات دلائی ہے القاعدہ سے, تو امریکہ وہ جتنی قوتیں جو القاعدہ کی حقیقی دشمن ہیں ان کے خلاف عملی اقدامات کیے ہیں, ان کا بدترین اور سخت ترین دشمن ہے. اور وہ قوتیں اور وہ حکومتیں جو القاعدہ کی سرپرستی کرتی ہیں ان سے بڑے اچھے روابط ہیں. یہ کیا ماجرا ہے؟
یہ اس کو کہتے ہیں کہ دہشت گردی کے بارے میں دوغلی پالیسی, یعنی یہ ہے کہ خود ہی آگ لگانا اور خود ہی کہنا کہ ہم اس کو بجھانے کے لیے آئیں گے. یہ خود ہر جگہ پہ اس طرح کے جو چیزوں کو کھڑا کر رہے ہیں, یہ اپنے جسے کہتے ہیں نا آئندہ کے جو بڑے مفادات ہیں ان کے, جو اسٹریٹجک قسم کے جو چیزیں, ان کو عملی صورت دینے کے لیے القاعدہ کو ایک ٹول کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے. امریکن بڑے بڑے جو ان کے حکام ہیں انہوں نے قبول کیا ہے کہ القاعدہ انہوں نے خلق کیا ہے, داعش کو انہوں نے خلق کیا ہے. تاں ہمارے پاکستان اور اس علاقے میں طالبان کے عنوان سے بھی خبریں آتی ہیں کہ ان کے پیچھے بھی بنیادی طور پہ یہی ہیں. تو یہ خود ہی خلق کرتے ہیں, خود ہی اس کو مارنے کے لیے آتے ہیں تاکہ خود اس علاقے پہ اپنا اثر و نفوذ بڑھا سکیں. لہٰذا اصل مسئلہ وہی ہے کہ میں نے کئی یہاں پہ بھی اچھے جو مقالہ نگار ہیں وہ عالمی سطح پہ بھی اور ہمارے مشرق وسطی کے عنوان سے بھی یہ کہتے ہیں کہ بنیادی طور پہ اس تمام دہشت گردی, اس خطے میں تمام بدامنی, اس خطے کو تمام مشکلات میں جو شکار کرنے والا ہے وہ اصل جو ہے وہ امریکہ ہے. اور امریکہ سے مراد وہی امریکہ کے اندر جو صہیونی لابی ہے کہ جس کے اپنے اہداف ہیں, جو کس کس خطے تک, نیل سے فرات تک اور فلاں تک, جو ایک ان کا پورا ایک ایجنڈا ہے. اصل اس ایجنڈے کی طرف یہ لوگ بڑھ رہے ہیں, کبھی امریکہ کو استعمال کر لیتے ہیں, کبھی برطانیہ کو استعمال کر لیتے ہیں, کبھی ہمارے سعودی عرب کے, ہمارے مسلم کنٹریز اور ان کے حکام استعمال ہو جاتے ہیں. اصل یہ اسی طرف ایک صہیونی جنگ ہے کہ جو اسلام کو اور اس خطے میں جو بسنے والے مسلمان ہیں ان کو نیست و نابود کرنے کے لیے یہ جو سلسلہ یہ سارا چل رہا ہے.
بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ راشد صاحب. اور ناظرین, اس درمیان اقوام متحدہ اور سلامتی کونسل نے انتہائی منفی چہرہ اپنا پیش کیا ہے. سلامتی کونسل کو چاہیے تو یہ تھا کہ یمن میں جو جمہوری تحریک چل رہی ہے عوامی انقلاب کی حمایت کرتے اور القاعدہ سے یمن کو نجات دلانے پر انہیں انصار اللہ تحریک کا شکر گزار ہونا چاہیے تھا. انہوں نے انصار اللہ تحریک کی کھل کے مخالفت کرتے ہوئے ان کے نئے عبوری آئین اور نئے عبوری سیٹ اپ کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ہے اور اسی کے ساتھ پابندیاں لگانے کی دھمکی بھی دی ہے. پروگرام کے بارے میں ہمیں آپ کی رائے کا بھی انتظار رہے گا اور اسی کے ساتھ اگلے پروگرام تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. خدا حافظ. شکریہ جناب.